اگلا رکوع ہے 94 سے 100، اس کا ٹاپک لکھیے گا آزمائش شرط ہے. سب ٹائٹل لکھ لیجئے اس کے اندر ایک اور شروع کی آیتوں کا، آزمائش تو من پسند چیز پہ آئے گی. یاد رکھیے کہ شکار عربوں کی گھٹی میں پڑ چکا تھا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے احرام کی حالت میں شکار پہ پابندی لگا دی. وہی سارا واقعہ اس میں ہم پڑھنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، پھر پکار آ گئی. اس پکار پہ کہا کریں جی اللہ جی، لبیک، سنتی ہوں، انشاءاللہ مانوں گی. اللہ تعالیٰ آپ مجھے توفیق دے ماننے کی، میں آپ کا جو جو حکم سن رہی ہوں اس کو انشاءاللہ مانوں گی. کیا کہا؟ لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اللہ تعالیٰ قدرے شکار سے تمہارا امتحان کرے گا جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، پس وہ شخص اس کے بعد جو حد سے گزر جائے اس کے واسطے دردناک عذاب ہے. نوٹ کیا، یہاں بھی حدوں سے نکلنے کی بات ہے، بلکہ آپ اس پارے میں سے نوٹ کیجئے. حد سے بڑھنے کا، حد سے گزرنے کا کتنی دفعہ ذکر آیا ہے. حق کو پہچان لیں گے تو حد بھی رہیں گے انشاءاللہ تعالی. سوال ہے کہ یہ پابندی کیوں لگائی؟ فرمایا تاکہ اللہ تعالی معلوم کر لے کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، بس جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا. پھر آگی حد، اس کے واسطے دردناک عذاب ہے. اے ایمان والو، وحشی شکار کو قتل مت کرو جب تم احرام کی حالت میں ہو، اور جو شخص تم میں سے ان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا جو کہ برابر ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص کریں گے، خواہ وہ فدیہ خاص چپایوں میں سے ہو جو نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچایا جائے، اور خواہ کفارہ مساکین کو دیا جائے، خواہ اس کے برابر روزے رکھ لیے جائیں تاکہ اپنے کیے کی شامت کا مزہ چکھے. نوٹ کریں، دنیا میں شامت کا مزہ چکھنے کا اتنا سخت کفارہ ہے تو قیامت کے بعد کیا ہوگا اگر وہاں اللہ نہ کرے اپنی برائیوں کی سزا بھگتنی پڑ گئی. اور اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ نے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا، اور جو شخص پھر ایسی ہی حرکت کرے گا تو اللہ تعالیٰ انتقام لے گا، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے انتقام لینے والا. تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا. اس آیت کا ٹاپک لکھ لیجئے، 96 آیت ہے، یہ چونکہ اہم ہے آپ کو کبھی ڈھونڈنی پڑے تو مل جائے گی. 96 کا ٹاپک ہے سی فوڈ کی حلت، یعنی بحری جانور کو بغیر ذبح کیے کھا سکتے ہو. یہ کیوں کیا گیا؟ تمہارے فائدے کے واسطے اور مسافروں کے واسطے. اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے حرام کیا گیا جب تک کہ تم حالت احرام میں رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے پاس جمع کیے جاؤ گے. یہ جملہ بھی اس صورت میں آپ بار بار دیکھیں گے، کیا حاضری، پیشی، اللہ کے سامنے جانے کا خوف، یہی ہے تقویٰ اصل میں. اللہ نے کعبہ کو جو کہ ادب کا مکان ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دیا، اور عزت والے مہینے کو بھی، اور حرم میں قربان ہونے والے جانور کو بھی، اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوں. یہ اس لیے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو خوب جانتا ہے. تم یقین جانو کہ اللہ سزا میں بھی سخت ہے. یہ بھی بڑی بات ہے، اللہ کی ہر خوبی ایکسٹریم پہ ہے، اور اسی طرح اللہ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے. ہے نا گرم ٹھنڈا اکٹھا، ایک طرف اس کی سزا کا ذکر ہے اور ایک طرف اس کی عطا کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سزا سے بچا کر اس کی عطا کے قابل بنا دے. اور آیت 99، اس کا ٹاپک لکھ لیجئے، رسول کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے. کیا؟ رسول کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہو. آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں، گو کہ آپ کو ناپاک کی کثرت بھلی لگتی ہو. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو یہاں چند باتیں ہیں ہمارے عمل کی. پہلی بات دیکھیے کہ مخلوق میں سے کسی کو بھی سجدہ جائز نہیں، یعنی رسول کے ذمے صرف پہنچانا ہے تو سجدہ رسول کو بھی نہیں ہو سکتا. ایک موقع پہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کو دیکھ کر جھکنا چاہا یا کھڑا ہونا چاہا تو آپ نے ان کو روک دیا، کیونکہ سجدہ عبادت ہے یا تعظیم کا ہے، اور دونوں سجدے صرف اللہ کے حکم کے مطابق کیے جائیں گے. اگر مخلوق میں کسی کو سجدہ کرنا ہوتا تو اللہ کے نبی کو کیا جاتا، لیکن جب ان کو نہیں تھا تو آپ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ اتنا ناممکن ہے کہ اگر اجازت ہوتی تو شوہر کو سجدہ کرتی ایک عورت، لیکن نہیں کرے گی، اس سے مراد یہ نہیں کہ شوہر آپ کا مجازی خدا بن گیا، یہ صرف ایک ایکسٹریم پہ جا کر بتایا کہ ایسی بھی اجازت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے اپنے آپ سے پوچھئے، کیا میں اللہ سے زیادہ کسی اور کا احترام تو نہیں کرتی؟ پھر آیت 100 میں ہم نے خبیث اور طیب کا ذکر پڑھا۔ خبیث کیا ہے؟ ہر حرام چیز۔ خبیث کیا ہے؟ کفر، اور خبیث ہے گناہ۔ اور طیب کیا ہے؟ ہر حلال چیز، ایمان اور فرما بردار لوگ۔ ہم سب نے اس رکوع سے کیا سیکھا؟ ایکشن پوائنٹس نوٹ کیجئے۔ نمبر ایک، حلال اور حرام انسان کے لیے آزمائش ہے، صرف ٹیسٹ کے پیچھے پڑھ کر اپنے آپ کو گناہگار نہ کیجئے۔ پھر احرام کی پابندیوں کا خیال رکھیے، پاک اور ناپاک ایک جیسے نہیں ہوتے، لہٰذا ناپاک سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ نافرمانی سے پرہیز کرنی ہے، اللہ سے بن دیکھے ڈرنا ہے، اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی سخت اور درگزر کرنے والا اور رحم والا بھی ہے، تو لہٰذا ایسے کام نہیں کرنے کہ وہ ہمیں سزا دے، اور ایسے کام کرنے ہیں کہ ہم اس کے رحم کے مکلف بن جائیں۔ اگلا رکوع 101 سے 108، ٹاپک لکھیے گا، اپنی فکر کرو اور دوسروں کی اصلاح کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، کتنا پیار ہے اللہ کو ان چیزوں سے، بار بار ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے میرے لاتا ہے۔ ایسی چیزوں کے بارے میں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنو لا تسلوا نشائن تبدلکم تسوکم، اے ایمان والے ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، یعنی بے جا سوالات نہ کیا کرو۔ بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں، آپ جواب دے دیں، پھر سوال میں سے پھر جواب نکالیں گے، سوال جواب جہاں تک کہ آپ خاموش نہ ہو جائیں، ناپسندیدہ عمل ہے۔ علم سیکھیے، سوال نہیں کرنے پڑیں گے، الا یہ کہ جو بات واضح نہ ہو۔ آج ہماری امت کا مزاج سوالیہ بن گیا، علم لے کر سوال کیا جائے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، بغیر علم کے سوال پوچھیں گے تو نری آپ کہہ لیجئے کہ کنفیوژن ہوگی۔ اگر تم زمانہ نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، اور تمہارے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور بڑے حلم والا ہے۔ ایسی باتیں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی تھیں، پھر ان باتوں کے منکر ہو گئے، یعنی پوچھتے سوال ہر ایک سے ہیں، عمل پھر بھی نہیں کرتے، یہ مراد ہے۔ تو سوال تھوڑے پوچھیے، عمل زیادہ کیجیے۔ یہاں اہل عرب جو تھے ان کی کچھ رسموں کا ذکر ہے۔ اپنے طور پہ دین میں کچھ اضافے کر لیے تھے، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، حلال حرام کے خود ساختہ مزاج تھے، جیسے ہمارے ہاں بھی کچھ چیزیں ہیں، یہ کھانا وہ نہیں کھا سکتا، یہ وہ نہیں کھا سکتا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ نے نہ بحیرہ کو مشروع قرار دیا، نہ صائبہ کو، نہ وسیلہ کو، نہ حام کو، یہ ان کے وہ جانور جن کو بتوں اور بزرگوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، ان کا ذکر ہے۔ بس آپ کہہ لیجئے ان کی بدعت تھی، یہ جانور اس کے اوپر نہیں بیٹھنا، یہ اللہ والا ہے، یہ پہنچا ہوا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ لوگ اللہ پر جھوٹ لگاتے ہیں، اور اکثر کفر کرنے والے عقل نہیں رکھتے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا۔ نوٹ کیجیے، اندھی تقلید۔ کیا اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں؟ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو، جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں، اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے، پھر وہ تم سب کو بتلا دے گا جو کچھ تم سب کرتے تھے۔ بڑی اہم بات، اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی ہر کمی بیشی کا ذریعہ دوسروں کو سمجھتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو کوئی بات کہی جائے تو کہتے ہیں میرا شوہر، میرے بچے، میرے سسرال، میرا فلاں۔ تو یہ آیت ایک اصول بنا لیجئے، آپ کو مجھے کوئی بہکا نہیں سکتا، شرط یہ کہ ہم خود ہدایت پہ رہیں۔ ہائی لائٹ کر لیجئے اس آیت کو، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، حق کو پہچاننے میں اور اپنی روح کو سلیم التبع رکھنے میں۔ اور وہ کیا تھا کہ لا یدرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پہ رہو گے تو بڑے سے بڑا شخص بھی تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا۔ فرعون حضرت آسیہ کو گمراہ نہیں کر سکا، دوبارہ سنی اس آیت کو، اے ایمان والو اپنی فکر کرو، جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ ہے وہ تمہیں نقصان نہیں دے سکتا، اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے، پھر وہ تم سب کو بتلا دے گا جو کچھ تم سب کرتے تھے۔ اے ایمان والو، تمہارے آپس میں دو شخصوں کا گواہ ہونا مناسب ہے جب کہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور وصیت کا وقت ہو، وہ دو شخص ایسے ہوں جو دیندار ہوں اور خواہ تم میں سے ہوں کہ نہ ہوں۔ اس آیت کا ٹاپک لکھ لیجئے، دوران سفر موت کے آثار آ جائیں تو کیا کرا جائے، اور خاص طور پہ یہ تب جب بندہ غیر ملکوں میں رہتا ہو۔ بڑی طویل آیت ہے کہ وصیت اور وراثت کے احکامات کو سمجھنے کے لیے اس کو سنیے گا۔ فرمایا، یا غیر لوگوں میں سے دو شخصوں، اگر تم کہیں سفر میں گئے ہو اور تمہیں موت آ جائے، اگر تم کو شبہ ہو تو ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو، پھر دونوں لوگ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے، اگرچہ کوئی رشتہ دار بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم چھپا کر نہیں رکھیں گے، ہم اس حالت میں سخت گناہگار ہوں گے، یعنی اگر ہم ایسا کریں۔ پھر اگر اس کی اطلاع ہو کہ یہ دونوں گواہ کسی گناہ کے مرتکب ہوئے، تو ان لوگوں میں سے جن کے مقابلے میں گناہ کا ارتکاب ہوا تھا، اور وہ شخص جو سب میں سے قریب تر ہیں جہاں وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے، یہ دونوں کھڑے ہوں، پھر دونوں لوگ اللہ کی قسم کھائیں کہ یقیناً ہماری یہ قسم ان دونوں کی اس قسم سے زیادہ سچی ہے، اور ہم نے اس میں تجاوز نہیں کیا، اور اگر ہم ایسا کریں تو ہم سخت ظالم ہوں گے۔ یہ قریب ذریعہ ہے اس بات کا کہ وہ لوگ واقعے کو ٹھیک طور پر ظاہر کریں، یہ اس بات سے ڈر جائیں کہ ان کے قسم لینے کے بعد قسمیں الٹی پڑ جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سنو، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ طویل آیت انسانی معاملات سے متعلق، یہاں سے اسلام کا مزاج سمجھیے، کسی کا ناحق مال کھانا اس کی زندگی میں بھی حرام اور اس کے دنیا سے جاتے وقت بھی حرام، یہ نہیں کہ وہ چلا گیا مر گیا اور آپ اس کی چھوڑی ہوئی امانتوں کو دوسروں کو دینے کی بجائے خود ہڑپ کر جائیں۔ یہاں آپ دیکھیے گا کہ ہم نے دیکھا تھا سوال کرنے کے بارے میں آیت 101 میں، تو سیکھنے کی بات کیا ملی؟ فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم ہے وہ جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام کر دی گئی حالانکہ اس سے قبل وہ حلال تھی۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے 46:10 نمبر کی۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک رائی ہے، چرواہا، اس سے اس کی رائیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور ماں باپ سے ان کی اولاد کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ صحیح مسلم 47:24۔ کیا پتہ چلا کہ آپ یہ کہہ کر دین کی دعوت دینا چھوڑ نہیں سکتے کہ بھئی اپنی فکر کر لو تو دوسروں کی نہیں کرنی، یہ ٹیکسٹ غلط ہے۔ کئی لوگ اس کو مس کوٹ کرتے ہیں لیکن اس کا کانٹیکسٹ یہ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح آیت 105 سے ہم نے کیا سیکھا کہ سمجھانے کے باوجود اگر لوگ نیکی کا راستہ اختیار نہ کریں یا برائی سے باز نہ آئیں تو پھر ہمارے لیے وہ نقصان دہ نہیں ہے، شرط یہ کہ ہم خود نیکی پہ قائم رہیں اور برائی سے بچتے رہیں۔ ایک صورت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کیا جا سکتا ہے، وہ کون سی؟ کہ جب کوئی اپنے اندر اس کی طاقت نہ پائے، اس کی جان کو خطرہ ہے، پھر اس صورت میں کیا کریں؟ فَإِلَّمْ يَسْتَطِي بِقَفَ بِقَلْبِ وَذَٰلِكَ دَفُ الْإِيمَانِ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگر تم یہ بھی نہ کر سکو تو پھر دل میں اس کو برا سمجھو، اور یہ ایمان کا بڑا ادنا درجہ ہے۔ تو کیا سیکھا آپ؟ اور میں اپنے آپ سے پوچھئے، کیا میں اللہ کے احکامات اپنے پیاروں تک پہنچاتی ہوں؟ بعض دفعہ ہم اپنے پیاروں کی ناراضگی کے ڈر سے ہم ان کو اللہ کی بات نہیں بتاتے، تو کیا کل ہم ان کو آگ کا ایندھن بننا دیکھنا پسند کریں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے پیاروں کو اس سفر میں ساتھ لے کر چلنے والا بنا دے۔ آج کی تھوڑی سی ناراضگی گوارا کر لیجئے کل کی ان کی بڑی تکلیف کو دیکھنے سے۔ پھر اس میں ہم نے آیت 106 میں جو وصیت کے معاملات آپ پڑھ رہے تھے اس سے مطابق کیا پتہ چلا؟ کہ کس کی شہادت قبول کی جائے گی، یعنی آپ نے کسی جگہ گواہ بنانا ہے، نکاح کے موقع پہ گواہ بنا رہے ہیں، لین دین میں بنا رہے ہیں، تو اس شخص کی کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ پہلی بات ہے سیرت اور کردار کے اعتبار سے اعلیٰ ہو، اخلاق اور دیانتداری میں پختہ ہو، اور قابل اعتماد ہو، یعنی کمزور لوگوں کی گواہی نہیں ڈالنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں کو محض دعوے کی وجہ سے نہ دے دیا کرو، مثلا کوئی دعویٰ کرتا ہے یہ چیز میری ہے، آپ کہیں گے لے لو، وہ کہتا ہے یہ میری ہے، کیا ہوگا؟ پھر کتنے ہی لوگ خون اور مال کے دعوے کریں گے، بلکہ اس کے ذمہ گواہ ہے، یعنی جب بھی کوئی دعویٰ کرے تو اپنے دعوے کی گواہی پیش کرے۔ یہ بخاری کی روایت کا خلاصہ تھا 4552۔ جھوٹی گواہی کا وبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جھوٹے گواہ کے پاؤں جگہ سے ہٹنے نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ انسانی معاملات میں ڈریے، کسی کی جھوٹی گواہی نہ دیجیے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بعض دفعہ ہم ایسی باتوں میں بات کر دیتے ہیں، ہاں ہاں وہ بڑی بری ہے، آپ کی دوست اپنی بہو کی برائی کرتی ہے، ٹھیک ہے، اب اس نے برائی کر دی، پہلے تو یہ کہ اس کو سمجھائیے لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، دوسرا کہ کیا خود، ہاں ہاں میں نے بھی دیکھا تھا، میں گھر گئی تھی نا وہ اس دن یہ کر رہی تھی، ہاں وہ تو ہر وقت بس فون پہ ہی رہتی ہے، اس کو تو بس میکا ہی اچھا لگتا ہے، یاد رکھیے یہ جھوٹی گواہیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات میں بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں ہم سے، اللہ ہمیں بچا کے رکھے۔ پھر اسی طرح عبداللہ بن عمر سے روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت کرے، کہا اللہ کے نبی اپنے والدین پر کیسے کوئی لعنت کرے گا، فرمایا کوئی کسی دوسرے کے باپ کو گالی دے اور جواب میں وہ اس کے باپ کو گالی دے تو یہ گویا کہ اس نے اپنی ماں کو گالی دلائی۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الادب میں۔ تو ہم نے اس رکوع سے کیا سیکھا؟ پہلی بات ہے بکثرت سوال نہیں کرنے، اپنی فکر کرنی ہے، پہلے خود کو ٹھیک کروں گی اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی بتاؤں گی، پھر میں اپنے ہر عمل کی جواب دے ہوں، اس فکر کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر ہم نے موت کے وقت وصیت کے کچھ احکامات سیکھے، غلط باتوں میں باپ دادا اور بلا وجہ کی رسم و رواج کی پیروی نہیں کرنی، دو عادل لوگ گواہ کے طور پہ بنائے جائیں گے جہاں بھی کوئی معاملہ مشکوک ہوگا، گواہ قسم کھا کر گواہی دیں گے، اگر ہو سکے تو مسجد میں بات جا کر کی جائے گی، کیا پتہ چلا کہ کسی کا مال ناحق نہیں کھانا۔ اور اس کے بعد پھر رکوع نمبر 5 109 سے 115، سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے سورۃ مائدہ کا، ٹاپک لکھیے گا قیامت کا دن اور پیغمبروں کی کیفیت۔ بڑی سختی ہے، ہم تو اس دن کہتے ہیں نا ہنس کے دکھا دیں گے، مسکرا دیں گے، دیکھیے گا ذرا نبیوں کی اس وقت کیا کیفیت ہو رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی وحشتوں سے بچائے۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس روز اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر ارشاد فرمائے گا کہ تم کو کیا جواب ملا تھا، وہ عرض کریں گے کہ ہم کو کچھ خبر نہیں، اتنی گھبراہٹ ہوگی نبیوں کو، بھول جائیں گے کہ قوموں نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، کون مسلمان ہوا کون نہیں ہوا، کس نے بات مانی کس نے نہیں مانی، جیسے کبھی کوئی بیٹھا اور ایک دم اس کو بلائے نا تو خوفزدہ ہو جاتا ہے، نہیں 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 نہیں، پھر بعد میں کہے گا ہاں یہ تھا، خوف کی کیفیت ہے۔ اور ویسے بھی جب نبی دنیا سے چلے جائیں تو ان کو نہیں پتہ چلتا قومیں پیچھے کیا کر رہی ہیں، اور ساتھ ہی کہہ دیں گے تو ہی پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا عیسیٰ ابن مریم۔ اب یہاں ان پوری آیات کو سنتے وقت کرسچینٹی کے سارے مختلف خیالات کو ذہن میں رکھیے، مثلا جیزس از گاڈ نعوذ باللہ، سن آف گاڈ نعوذ باللہ، پھر ننس کہتی ہیں ہم جنت میں جیزس کی بیویاں بنیں گی، دلہن بنیں گی، ساری زندگی وہ ننس ایک ہیبٹ پہنتی ہیں وائٹ کلر کا ڈریس، نہ اچھے کپڑے پہننے، نہ کھانے نہ پینا، نہ شادی بیاہ کرنا، اس امید پہ کہ جنت میں جیزس کی دلہنیں بنیں گی۔ آپ ان سارے عقائد کو ذہن میں رکھیے، اور ساتھ ہی ساتھ آج کتنے بلین کرسچنز ہیں دنیا میں، دنیا کے اس وقت بھی سب سے زیادہ بڑا مذہب تعداد کے اعتبار سے کرسچینٹی ہے، اور سب ایک امید لگائے بیٹھے ہیں پارڈن کی، جیزیز آئیں گے اور ہمیں بخشوائیں گے، کفارہ مسیح۔ آپ ذرا ایسے سارے لوگوں کے سنیریوں میں عنایتوں کو سنیں، اور اگر آپ کی ریچ میں کوئی کرسچین کوئی ایسا شخص ہے جس کے یہ عقائد ہے تو ان کو سنائیے، کل ان کو ہاتھ پاؤں پڑ جائیں گے کہ یہ تو کہہ رہے تھے حضرت عیسیٰ ہماری سفارش کریں گے، عیسیٰ تو خود تھر تھر کانپ رہے ہیں کیسے۔ آئیے اب اس کو سنتے، جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا عیسیٰ ابن مریم میرا انعام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا، جب میں نے تم کو روح القدس سے مدد دی تھی، تم لوگوں سے کلام کرتے تھے گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، جبکہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جبکہ تم میرے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے، پھر تم اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے، جبکہ تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر لیتے تھے میرے حکم سے، اور جبکہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے، پھر ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا سوائے کھلے کفر کے یہ کچھ اور نہیں، اور جبکہ میں نے حواریوں کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور اب شاہد رہیے کہ ہم پورے فرما بردار ہیں۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ کے وقت میں جو فالوورس تھے وہ خود کو عیسائی یا کرسچن نہیں کہہ رہے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم شاہدین میں سے ہیں یعنی گواہوں میں سے ہیں، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ حواریوں نے عرض کیا عیسیٰ ابن مریم کہ آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان یعنی کھانا نازل کرے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، یہ ہے وہ دعا جس کی وجہ سے اس سورت کو مائدہ کہتے ہیں۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پہلے تو اس کو نوٹ کیجئے، واحد دعا ہے قرآن اور حدیث میں، نہ قرآن میں اور نہ حدیث میں کوئی اور دعا ایسی ہے جس میں اکٹھا ہی لفظ اللہم ربنا آتا ہو۔ عموماً قرآنی دعاؤں میں ربنا آتا اور حدیث کی دعاؤں میں اللہم آتا، یہ ایک یونیک بات ہے اس دعا کی۔ کیا کہا؟ ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد کے ہیں سب کے لیے خوشی کی بات ہو جائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما، اور تو سب رزق عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، یعنی میں یہ کر دوں گا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد نہ حق شناسی کرے گا، یہاں پھر اپنے پارے کو سوچئے، حق کی پہچان مطالبہ تھا ان سے، اور جو حق کو جان کر نہ مانے اس پہ اللہ کی پکڑ تو آئے گی۔ فرمایا جو اس کے باوجود ناحق شناسی کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دی ہوگی۔ اب یہ اترا کہ نہیں اترا ہمیں نہیں پتا، ہمیں اتنا پتا ہے کہ ہمیں منو سلوہ ملا ہوا ہے، گھر جاتے ہیں پکا پکایا کھانا مل جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں ہم تو خود پکاتے ہیں، تو پھر اگر اتنا کچھ اللہ نے نہ بنایا ہوتا تو آپ کیسے پکاتے ہیں؟ یاد رکھیے آج ہمارے پاس بھی تو منو سلوہ ہے، زمین ایک پورا دسترخوان ہے اور اس میں اللہ کچھ چیزیں دیتا ہے، ہم 10-15 منٹ میں اس کو پکا کر رکھ لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم نے پکایا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس سبزی میں مٹھاس نہ ڈالے، اس کا ٹیسٹ نہ ڈالے تو آپ اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو عمل کی بات کیا سیکھی 1:12-1:15 سے؟ بلا ضرورت معجزوں کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسلاف کے کارنامے نسلوں کے لیے اثر چھوڑتے ہیں، معجزات اور دلائل سے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ ایک جم لکھ لیجئے اس پارے کا کہ مومن کے لیے تو ہر وقت ہر چیز ہی معجزہ ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ ہو جائے تو بن جائیں گے، یہ ہو گیا تو یہ ہو جائیں گے، حالانکہ پوری کائنات اللہ کے معجزات کا ایک خوبصورت نمونہ دیکھتی ہے۔ ایمان لانے اور نہ لانے کا تعلق معجزے دیکھنے سے نہیں ہے، اندر سے اپنے آپ کو رکھیے۔ اگر ہدایت چاہیے تو ساری کائنات آپ کے لیے ایک نشانی ہے۔ گود کا بچہ آپ کے گود سے نکل کر چند مہینوں میں باہر آ جاتا ہے اور پھر بڑا ہو کے بھاگنے لگ جاتا ہے، کیا یہ معجزات ہیں؟ یہ معجزات نہیں ہیں، تو یہ معجزے نہیں مانگے۔ اچھا کچھ لوگ کیا معجزے مانگتے ہیں؟ اچھا اگر میں گھر جاؤں تو آج چاول پکے ہوں، اچھا جی پھر میں اللہ کو مان جاؤں گی۔ تو آپ نہ مانیے، اس سے تو بہتر ہے، یہ بیکار باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا آج کے پیپر میں اگر وہ سوال آ جائے جو میں نے یاد کیا تو میں اللہ کو مان جاؤں، دیکھیے بہت بڑی باتیں ہیں، مت کیجیے ایسی، ایمان میں خلل آ سکتا ہے ان چیزوں سے۔ سوال کیجیے کیا میں بلا ضرورت حجت بازی تو نہیں کرتی؟ پھر اسی طرح اس رکوع میں سے سیکھنے کی باتیں، سوائے اللہ کے کسی کو غیب کا علم نہیں ہے، کسی انسان کو نہیں، اللہ جب تک نہ دے نبیوں کو بھی نہیں ملتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے سیکھا کہ ہر چیز دنیا میں جو ہوتی ہے بإذن اللہ ہوتی ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے خوان کے لیے ان سے دعا کی تھی اور اللہ نے دیا کہ نہیں دیا یہ اللہ کا فیصلہ تھا، یعنی نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تبھی کسی دعا کے کرنے کا موقع دیتا ہے، اور اس دعا کو اللہ چاہے تو قبول کرے، چاہے تو نہ کرے۔ پھر اسی طرح ہم نے سیکھا کہ بہترین رزق دینے والا اللہ ہے، بس اسی سے مانگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، اسی کی حفاظت میں رہنا ہے، اور حق کی طرف بڑھتے ہوئے رکاوٹیں آئیں گی تو پریشان نہیں ہونا۔ یہ تو قسطیں ہیں، لکھ لیجئے ایک جملہ، آپ حق کے راستے پہ چلیں، انسٹالمنٹس آئیں گی پریشانیوں کی۔ جیسے کچھ لوگ قرضوں پہ گھر خریدتے ہیں پھر ہر مہینے اس کی قسط جاتی ہے، اسی طرح آپ حق کے راستے پہ جائیں گے تو چھوٹی چھوٹی قسطیں دینی پڑتی ہیں، اور اللہ کے راستے میں آزمائشوں اور تکلیفوں کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ حق پہ ہیں۔ پے آف جو کرنا ہے تو حق کے راستے کی قیمت دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہیے۔ اس کے بعد سورت مائدہ کی آخری آیات ہیں، آیت 1:16 سے 1:20، ٹاپک لکھ لیجئے توحید کی گواہی۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمْ، اور جب اللہ تعالیٰ کہے گا، کیسے؟ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی علاوہ اللہ کے معبود قرار دے دو؟ ذرا سوچئے، میدان محشر کو ذہن میں لائیں، پن ڈراپ سائلنس ہوگا، سانپ سونگ جائے گا لوگوں کو جب حضرت عیسیٰ سے یہ سوال ہو رہا ہوگا، اے عیسیٰ، یہ آپ کہہ کر آئے تھے کہ جیزس گاڈ کہنا اور سن آف گاڈ کہنا اور ساتھ ساتھ میری ماں کو بھی پوجنا؟ کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی اللہ کے سوا معبود قرار دے لو؟ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، وہ کہتے ہیں نا، کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، یہ کیفیت ہوگی، جان پہ پڑے گی، پورا پنڈال سجا ہوا ہے، اگلے پچھلے کھڑے ہیں، اور اتنے پیارے اللہ کے نبی کا امتحان ہو رہا ہے. جواب سنیے، عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، میں تو تجھ کو اس سے پاک سمجھتا ہوں، مجھ کو یہ بات زیبا نہیں تھی کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں، اور ہاں اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو تجھ کو تو معلوم ہوتا، کیونکہ تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا، تمام غیبوں کے جاننے والا تو تو ہی ہے. یہاں سے دیکھیں حضرت عیسیٰ کا توحید کا عقیدہ کتنا پختہ تھا، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی روح کا رشتہ فطرت سے جڑا ہوا تھا، حق کو پہچانتے تھے. یاد رکھیے، لوگ جو مرضی کہیں آپ کے بارے میں، آپ خود کیا کہتے ہیں اپنے بارے میں، یہ زیادہ اہم ہوتا ہے. پھر حضرت عیسیٰ اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے، میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو تو ہی ان پر مطلع رہا، یعنی تجھے ان کی اطلاع تھی، مجھے تو نہیں پتا میرے بعد کرسچنز نے کیا کیا، اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے، اور اگر تو ان کو سزا دے. ذرا سا انداز دیکھیے، بچہ کچھ بھی کر کے آ جائے پھر بھی ماں کا دل اس کے اندر جھکتا ہے. عیسیٰ کو پتہ چل گیا میرے بعد میری قوم نے کیا گل کھلائے، لیکن ذرا دیکھیے اللہ کو کیا کہتے ہیں، اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں. کیا تیرے بندے کہنے کے بعد کوئی سزا دے گا ان کو؟ یعنی کہ سزا نہ دے، اور اگر تو معاف فرما دے تو تو زبردست اور حکمت والا ہے. اللہ کے نبی بھی روتے تھے ایسی آیتوں کو پڑھ کے پوری پوری رات. اللہ کے نبیوں کا اپنی امتوں کے ساتھ وہی تعلق تھا جو آج ماں باپ کا اولاد سے اور استادوں کا شاگردوں سے ہوتا ہے. نہیں دل چاہتا کوئی آگ میں جائے، نہیں دل چاہتا کوئی جلے، نہیں دل کرتا کوئی ضائع ہو جائے، نہیں دل کرتا کہ کوئی رسوا ہو جائے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے، ان کو یہ باتیں بوجھل لگتی ہیں. تو حضرت عیسیٰ کی بات سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنی امت کے لیے سفارش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا. یہاں پھر اپنے پارے کے تھیم پہ آئیے، یہاں سچ کیا ہے؟ حق بات کو پہچاننا، یہ مسلمانوں کی بات ہے جنہوں نے سچا عقیدہ اپنا لیا. ان کو تو باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور خوش ہوا، اور یہ اللہ سے راضی اور خوش ہوئے. دعا کیجئے یہ جملہ ہمارے لیے بھی آ جائے، رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذلک الفوز العظیم، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی. اصل یہ ہے کامیابی، دنیا گزر جائے گی، زندگی بیت گئی. اپنے لیے ایک دعا کریں، اے اللہ مجھے حق بات کا مکلف کر دے، حق دکھا، پھر اس پہ چلا، پھر اس پہ جمع. کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا حق ہی یہ ہے، کیا؟ کہ اللہ ہی کی سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی ہے، اور ان چیزوں کی جن میں موجود ہیں، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. ایک دعا سکھائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ دعا کیا بتاتی ہے؟ کہ حق بات کے محافظ بن جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں میں سے ایک دعا ہمارے آج کے اس پارے کے تھیم کے ساتھ چلتی ہے، اور اپنی زندگی میں یہ دعا ڈال لیجئے، اللہم ارنا الحق کا حقاً، اے اللہ حق کو حق کر کے دکھا، ورزقنا اتباعہ، اور پھر مجھے اس کی پیروی کی توفیق بھی دے، وارنا الباطل باطلاً، اور باطل یعنی جھوٹ کو جھوٹ بنا کر دکھا، ورزقنا اجتناب ہو، اور پھر مجھے اس سے اجتناب کی توفیق دے۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں آیت 213 کے ساتھ بھی موجود ہے۔ حق کی دعوت، حق کی بات کیجیے۔ آج اتنا کچھ پھیلا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں کہ اصلی کیا اور نقلی کیا ہے، جعلی کیا ہے اور فیک کیا ہے اور کیا کچھ ہے۔ تو ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لے کر چلیں۔ اور یاد رکھیے کہ حق کیا ہے۔ آج کی حدیث بھی نوٹ کر لیجئے، معاذ بن جبل سے روایت ہے، صحیح بخاری میں 73 73، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، یا معاذ، اتدری ما حق اللہ علی العباد، تجھے پتہ ہے کہ اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے؟ کتنا بڑا سوال تھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ وہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کریں، یعنی آپ سے وہ حق جو اللہ کل پوچھ سکتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ میری عبادت کرنی تھی، صرف کسی اور کے آگے سجدہ رکوع کیوں کر کے آئے، اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہرائیں۔ پھر پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ اس کو سن کے آپ خوش ہو جائیں گے کہ بندے بھی کوئی حق رکھتے ہیں اللہ پر۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا، تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، پھر اللہ پہ بندوں کا حق یہ ہے، اللہ یعذبہم، کہ پھر اللہ ان کو عذاب نہ دے، یعنی جو اللہ کو ایک مانتا ہوا دنیا سے گیا، اللہ تعالیٰ پھر اس کو عذاب نہیں دے گا۔ دیکھیے حق کتنی بڑی دولت ہے۔ کیوں اس صورت کے اینڈ پہ آپ کو کہا کہ سچوں کو ان کا سچ، یعنی حق والوں کو ان کا حق جو ہے وہ فائدہ دے گا قیامت کے دن۔ تو باطل کے پیچھے مت چلیے، کسی کے پیچھے چلنے سے پہلے، کسی کو سننے سے پہلے، کسی سے متاثر ہونے سے پہلے ایک دفعہ چیک کر لیجئے کہ اس کے عقائد کیا ہیں۔ بڑی سکرین پہ آ کر کوئی آپ کا ایمان لوٹ کر لے جائے تو کیا آپ کا نقصان نہیں ہوگا؟ اور میں ایک فائدے کی خاطر ایک چھوٹی سی بات کہوں، پہلے لوگ علم سیکھنے جاتے تھے، ان کو پتہ ہوتا تھا کہاں جا رہے ہیں، کون ہے استاد، کون ہے، کدھر پڑھے، کس سے لکھا، کس سے سنا، کیا کیا۔ الحمدللہ جو جاتا تھا اس کو پتہ چل جاتا تھا۔ آج آپ کے پاس آتا ہے، ٹک، ایک اس کا کلک، ایک اس کا کلک، آپ کہتے ہیں یہ بڑا اچھا بولتی ہیں، یہ اچھا سنتے ہیں، دیکھو ان کی لے کتنی اچھی ہے، ان کی ٹون کتنی ہے، اس کو بند کر دیجئے۔ ایسے تو آپ خبریں بھی نہیں سنتے، یہ تو جھوٹی خبریں ہوتی ہیں۔ علم لینے کے لیے پہلے تحقیق کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کچھ لوگ ایسی میٹھی باتیں کرتے ہیں، اتنا لے سے بولیں گے، ان کو سن کر آپ کو ایسے لگے گا جیسے سب کچھ جائز ہے، لیکن نہیں۔ یہ خلاصہ بتا رہی ہوں بات کا، تو تحقیق کیجئے۔ آپ یہاں آتے ہیں، ہماری بھی تحقیق کر لیجئے کہ یہ نور القرآن کیا ہے۔ میرے بارے میں جا کے جان لیجئے کہ میں کہیں آپ کا ایمان تو نہیں روز لوٹنے آتی ادھر، اور اللہ مجھے کبھی اس کی توفیق نہ دے۔ کیسے پتہ چلتا ہے حق کی پہچان کیا؟ دل کا سکون، گہرا اطمینان، کشش ہوتی ہے حق میں، دل کھنچتا ہے، لوگ روکیں آپ رکتے نہیں، آ جائیں تو جانے کو دل نہیں کرتا، آنا مشکل لگ رہا تھا، جانا اس سے بھی زیادہ مشکل لگ رہا ہے۔ یہ حق کی پہچان ہے، اس میں کشش ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے جب مکہ میں آ کر حق پیش کیا، لوگوں نے آپ کو کہا ہے ان مجنو دیوانہ، کیا کچھ کہلایا، لوگوں نے کانوں میں روئی ٹھونک لی کہ ہائے ہائے اس کی بات نہ سنو، لیکن اللہ نے فطرت سلیمہ والوں کو حق سنا دیا اور کانوں کی روئیاں نکل گئی، حتیٰ کہ عمر فاروق ننگی تلوار لیے ہوئے کلمہ پڑھتے ہیں۔ آپ کو اللہ ادھر لے آیا، آپ عام لوگ نہیں ہیں۔ پلیز اپنے آپ کو ہلکا نہ جانیں۔ آپ جتنے ماشاءاللہ ڈھیر سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ اس شہر کی کریم ہیں۔ آپ کے دل حق بات کو لینے کے لیے بیٹھے ہیں اگر، تو یہ خوشبختی ہے آپ کی۔ یہاں اللہ ہر ایک کو نہیں آنے دیتا، آ جائیں تو بیٹھنے نہیں دیتا، بیٹھ جائیں تو سننے نہیں دیتا، سننے لگ جائیں تو جمنے نہیں دیتا۔ اللہ نے اس کتاب کو بہت زیادہ کوالٹی کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، اس کی خدمت بھی وہی لوگ کریں گے آخری دم تک زندگی کے، جن کے دل حق بات کے مکلف ہوں گے۔ آپ نے بچپن سے، میں نے خود سن دیکھی ہوئی ہے، آپ نے بھی کبھی دیکھی ہوگی، ٹی وی پر ایک حدیث بہت چلتی تھی، بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا، سنی ہوئی ہے؟ یہی سچ ہے وہ۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث بھی میں نے ٹی وی سے یاد کی ہوئی ہے، کبھی بچپن میں کبھی دیکھتے ہوں گے تو سنی ہوگی اور دیکھی اور پڑھی ہوگی، اور اس میں بھی کیا تھا کہ فلاح پا گیا وہ شخص جس کا دل حق بات کا مکلف ہو گیا۔ تو حق کو جذب کرنا عام لوگوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے، کڑوا بھی ہے، سخت بھی ہے، کھرا بھی ہے، لیکن لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایسا ہی بنا دے۔ تو سورت کے اینڈ پہ اس آخری رکوع سے کیا سیکھا؟ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے تو کیا ہم سے نہ کریں گے؟ اس کو سوچئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے، تو کیا وہ میری نگرانی نہیں کر رہا؟ اور اللہ کی رضا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہم یہاں بیٹھ کر تجھ سے تیری رضا مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے تیری رضا مانگتے ہیں، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ پھر اس سے ہم نے سیکھا کہ میں نے صرف حق بات کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر عیسیٰ کہیں گے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو ہم نے بھی اللہ کے بندے بننا ہے، اور آخرت میں سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا، تو ہم نے دنیا کا سب سے بڑا سچ اپنانا ہے۔ اور آج کے بعد انشاءاللہ کہیے گا، سچائی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ جھوٹا فکشن، گندی جھوٹی کہانیاں، وہ سب گئیں، اب اس سچی کتاب کو پڑھنے کے لیے وقت لگانا ہے۔